گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں, درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم مجھ پر درود پاک پڑھو, اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مفتی صاحب, الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت جو ہمارا مرکزی دار الافتاء اہل سنت ہے, سب سے پہلا دار الافتاء اہل سنت ہے کنز الایمان, وہاں الحمدللہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ ان کو مدنی چینل کی اسکرین پر بھی دیکھتے ہیں, اور بہت ہی ہمارے سینئر جو مفتی صاحب ہیں دار الافتاء اہل سنت کے اندر, بہت ہی عرصہ گزر چکا ہے. آج مفتی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ کتنا وقت ہو چکا ہے دار الافتاء اہل سنت میں, اور جو موجودہ دار الافتاء اہل سنت کے کام ہیں ان میں کوئی خاص شعبہ آپ کے ذمے ہو, کوئی سروس ہو, اس کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیے, اور مزید کیا کیا آپ کے دار الافتاء اہل سنت میں کام ہوتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز و جل, یہ افتاء کی جو فیلڈ ہے یہ تو ٹوٹل درس نظام میں 8 درجات ہوتے ہیں, 8 کلاسیں ہوتی ہیں,
پورا عالم کورس کہلاتا ہے,
پورا جو عالم کورس ہے. تو 7ویں درجے سے ہی اس کی پریکٹس وغیرہ تو شروع ہو گئی تھی, باقاعدہ تقریباً 10 سے 12 سال تقریباً ہو چکے ہیں دار الافتاء اہل سنت میں. کنز الایمان دار الافتاء اہل سنت میں بھی کافی عرصہ ہو گیا, کچھ عرصہ کچھ دوسرے دار الافتاء میں بھی رہا, ابھی کافی عرصہ ہو گیا کنز الایمان دار الافتاء میں ہی ہوں. کنز الایمان دار الافتاء میں ایک تو نظامت کی ذمہ داری بھی ہے کہ جو بھی دار الافتاء اہل سنت کے جو بھی امور ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے,
ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ دار الافتاء کی ترقی کے لیے, دار الافتاء کی بہتری کے لیے مختلف شعبہ جات ترتیب دیے گئے ہیں
الحمدللہ.
ان شعبہ جات میں ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ جب سائل ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو ڈیل کیا جاتا ہے, اس سے گفتگو کی جاتی ہے, اس سے سوال وصول کیا جاتا ہے, اس کی خیر خواہی کی جاتی ہے. اس کو شعبہ ڈیلنگ کہا جاتا ہے کہ جو اسلام بھائی آئے گا ہم میں اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہمارا ہونا چاہیے,
پبلک ڈیلنگ,
ہمیں کس طرح سے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے, کسی پریشانی میں مبتلا ہے, تو اس کی کیسے خیرخواہی کرنی ہے, کیسے اس کی دلجوئی کرنی ہے,
نفسیات ہیں وہ آپ کو,
اس کی نفسیات کے اعتبار سے اس کے ساتھ بات کی جائے گی, پھر اس کے سوال کا جواب بھی دینا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سائل اپنے ذہن میں ایک کانسیپٹ لے کر آتا ہے, بعض اوقات تو کبھی کسی کے ساتھ بحث کر کے آیا ہوتا ہے اور جواب بھی دے چکا ہوتا ہے جو کہ نہیں دینا چاہیے, بعض اوقات اپنا ہی مسئلہ ہوتا ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا یہ جو مسئلہ ہے اسی کے مطابق جو میرے ذہن میں ہے, جو میں چاہتا ہوں ویسا ہی مجھے جواب دے دیا جائے, تو یہ ذہن بھی ہوتا ہے. تو ایسے سائلین کو بھی ڈیل کرنا, ان کو پیار محبت سے سمجھانا, سمجھا کے شریعت کی بات ان کو بتانا, اگرچہ وہ ان کے نفس کے خلاف جا رہی ہے, جو ذہن وہ لے کر آئے تھے اگرچہ اس کے خلاف جا رہی ہے, اچھے انداز کے ساتھ اس کی تفہیم کرنا. پھر بعض اوقات سائلین اپنے سوالات جمع کروا کر جاتے ہیں, فتویٰ اس کے اوپر دینا ہوتا ہے, کس طرح سے سوال وصول کرنا ہے, کیا کیا معلومات اس سے لینی ہے, تاکہ پھر اچھے طریقے سے فتوے کو تحریر کیا جا سکے. تو یہ تو ایک ڈیلنگ کے اعتبار سے شعبہ ہے.
الحمدللہ عز و جل کی تربیت کرتے ہیں اس حوالے سے,
تو جو نئے اسلام بھائی ہمارے پاس آتے ہیں, 2 سال کا تخصص فی الفقہ کا اولاً کورس ہوتا ہے, اور دوسرے سال میں ہی اسلام بھائی تدریب کے لیے یعنی فتویٰ نویسی کے لیے دار الافتاء میں عمومی طور پر بھیج دیے جاتے ہیں. پھر 1 سال 2 سال کے بعد
نارمل الفاظ میں سمجھیں گے ہاؤس جاب, جس کو
ہاؤس جاب کہا جائے, جس کو پھر 1-2 سال کے بعد نارملی ان کو پبلک ڈیلنگ کے لیے بھی بٹھایا جاتا ہے، اس کی پھر اس حوالے سے تربیت کی جاتی ہے. تو یہ جو شعبہ ڈیلنگ ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ اسلام بھائیوں کی تربیت کی جائے، باقاعدہ اس کے مدنی پھول طے کیے گئے ہیں کس طرح سے اسلام بھائیوں کو چیک کرنا ہے، باقاعدہ وہ نکات طے کیے گئے ہیں. پھر ہر مہینے بعد جو ہے وہ ان کی رپورٹ لی جائے گی، ہر 3 مہینے بعد مجلس سے افتاح کو دی جائے گی جس میں ہمارے اساتذہ کرام مفتیان کرام موجود ہیں، ان کو دی جائے گی. پھر اس کے اعتبار سے اس اسلام بھائی کو آگے مزید ڈیلنگ دینی ہے نہیں دینی، وہ کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے، اس کے اعتبار سے انشاءاللہ عزوجل جو ہے وہ.
یعنی ایک شخص عالم دین بھی ہے، اس نے مفتی کورس بھی کیا ہوا ہے اور کافی منجا ہوا بھی ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے آپ تربیت کرتے ہیں.
دیکھیں، لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے یہ تو دیکھا گیا ہے کہ ایک عالم دین ہے،
ٹھیک ہے،
جب وہ فارغ التحصیل ہو گیا یعنی جب وہ پڑھ چکا، تو ہمارے علماء فرماتے ہیں فارغ للتحصیل، اب یہ فارغ ہو گیا علم حاصل کرنے کے لیے،
ٹھیک
ہے، اب اس کو طریقہ کار آیا ہے کہ مجھے علم کس طرح سے حاصل کرنا ہے،
اب اس کو کرنا،
اگرچہ اب یہ علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے. پھر جو افتاء کی فیلڈ ہے وہ بالکل جدا ہے،
ٹھیک ہے،
ہر عالم دین جو ہے وہ مفتی کے منصب پر فائز ہو ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جب آپ کو کوئی شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو آپ ہر عالم دین سے شرعی مسئلہ معلوم نہیں کر سکتے،
ٹھیک ہے.
اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر نے پڑھ لیا ہے، ابھی اس نے پڑھائی ہے، پڑھنے کے بعد اب اگر کوئی مریض اس سے علاج کروانے کے لیے چلا جاتا ہے تو اس کو قانونی طور پہ علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
کیونکہ جب تک وہ ہاؤس جاب نہیں کر لیتا، جب تک وہ پریکٹس نہیں کر لیتا، جب تک جو ہے وہ اس سے کوئی بھی مسئلہ معلوم نہیں کیا جا سکتا، اپنی کسی بھی طبی تشخیص کے لیے اس کے پاس آپ نہیں جا سکتے، اور قانونی طور پر باقاعدہ اس کے اوپر پابندی بھی ہوتی ہے. اسی طرح شرعی طور پر بھی پابندی ہے، جو فقط ایک عالم دین ہے، عالم دین کا درجہ بہت بڑا ہے، ایسی بات نہیں کہ اس کا درجہ نہیں ہے، مگر جو عالم دین ہے اس کا درجہ اپنی جگہ پر ہے، مگر جب اس کو سائلین کے سوالات کے جوابات دینے ہیں،
ہر طرح کے سوالات،
پھر ہر طرح کے سوالات آتے ہیں، تو اس کے لیے ہاؤس جاب ضروری ہے، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے، بار بار اپنے فتاوی لکھ کر مفتیان کرام کو چیک کروائے جاتے ہیں، پھر بہت عرصہ کے بعد جا کر کہیں جب مفتیان کرام مطمئن ہوتے ہیں پھر اس کو پبلک ڈیلنگ دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے وہ جو پبلک جو سوالات لے کر آتی ہے آپ ان کے سوالات وصول بھی کر سکتے ہیں، ان کے جوابات بھی دے سکتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور بہت دور جا کر یہ مرحلہ آتا ہے.
اس میں اسٹڈی بھی بہت کرنی ہوگی، مطالعہ بھی کرنا ہوگا.
بالکل بالکل، مطالعہ بھی کرنا ہوگا، یہ چیز تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ مطالعہ بھی ہوگا جبھی تو وہ لوگوں سے گفتگو کر سکے گا. اگر اس کو طلاق کے متعلق اچھی طرح سے معلومات ہی نہیں ہیں،
ٹھیک ہے،
اب طلاق کے متعلق مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کوئی فیملی آئی ہے، اگر اس کو طلاق کے جملہ مسائل معلوم ہی نہیں ہیں تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کس طرح سے سامنے والے سے سوال وصول کروں گا، میں نے اس سے کیا کیا سوالات کرنے ہیں، کیا کیا سوالات کرنے چاہیے. عوام کو تو معلوم نہیں ہوتا، عوام تو اپنی مختصر سی صورتحال بعض اوقات لکھ کے لے آتے ہیں، بعض اوقات وہ 4-4 5-5 صفحات پر بھی تفصیل بھی لکھ کر لے آتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے یہاں جا کر پوچھنا کیا ہے، ہم نے یہاں جا کر بیان کیا کرنا ہے. تو یہ بھی جو ڈیلنگ کرنے والا شخص ہے جو مفتی صاحب نے بیٹھا ہوا، یہ بھی اسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہی سوالات کر کے اچھی طرح سے سوالات کرے گا، اور
ایک طرح کی سائل کی وہ مدد بھی کرے گا سوال بنانے میں.
بالکل سائل کی مدد ہوتی ہے، بالکل یہاں سائل کی مدد ہوتی ہے، کیونکہ سائل کو معلوم نہیں ہوتا. اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک عام آدمی ہے جس کو بینک کے متعلق معلومات نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
یا کسی بھی دیگر کسی ادارے میں جاتا ہے، نادرا کے آفس میں چلا جاتا ہے، اس کو معلومات نہیں ہے، تو وہ اب اس کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے این آئی سی بنوانا ہے تو آپ کو اس جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت پڑے گی، یہ ڈاکومنٹس آپ لے کر آئیں گے تو پھر ہم آپ کا این آئی سی بنا سکتے ہیں،
ٹھیک ہے.
تو یہی طریقہ کار یہاں ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو گویا کہ سائل کی ایک بھرپور مدد کی جاتی ہے، سائل کو بالکل معلوم نہیں ہوتا، بھرپور اس کی مدد کی جاتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے. پھر یہ فقط ایک موضوع نہیں ہے، یعنی فقط طلاق کا موضوع نہیں ہے، طلاق کا موضوع بھی ہے، وراثت کا موضوع بھی ہے، کاروبار کے موضوع بھی ہیں، اور کاروبار کے تحت کئی موضوعات ہیں، امامت کا موضوع بھی ہے، اسی طرح اجارے کا موضوع بھی ہے، بیو کا موضوع بھی ہے، کئی موضوعات ہیں جہاں پر جب بھی کوئی سائل آئے گا، اگر جو ڈیلنگ کرنے والا اسلامی بھائی ہے، جو مفتی موجود ہے وہاں پر، اس کو معلومات ہوں گی تو وہ پوچھ سکے گا، اگر اس کو معلومات ہی نہیں ہے تو وہ سوال ہی ٹھیک طریقے سے وصول نہیں کر سکے گا. تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے ایک اعتبار سے.
اچھا شروع میں تو آپ ساتھ بٹھا کر اس کی تربیت کرتے ہوں گے, وہ آپ کو دیکھتا ہوگا.
بالکل یہی طریقہ کار ہے, بالکل یہی طریقہ کار ہے کہ اولاً جو اسلامی بھائی پہلے سے, جو مفتیان کرام جو ڈیلنگ پہلے سے کر رہے ہیں, سائلین سے گفتگو کرتے ہیں, ان کے سوالات وصول کرتے ہیں, تو جو نیا اسلامی بھائی آئے گا دارالافتاء میں, گویا کہ وہ ہاؤس جاب کے لیے آیا ہے, وہ اولاً تو دیکھتا رہے گا کہ مجھے کس طرح سے ڈیلنگ کرنی ہے.
ٹھیک ہے,
کچھ عرصہ یہ دیکھتا رہے گا, پھر جب اس سے کچھ اطمینان ہوگا پھر اس کو اپنے سامنے بٹھا کر اس سے ڈیلنگ کروائی جائے گی.
ٹھیک,
اب اگر اس نے کوئی وہاں پر کوتاہی کی ہے یا غلطی کی ہے تو اس کو نوٹ کیا جائے گا, اور اگر وہ ایسی غلطی ہے کہ سوال وصول کرنے میں ہی مسئلہ ہو جائے گا تو اسی وقت رہنمائی کر دی جاتی ہے تاکہ سائل کو بھی بعد میں پریشانی نہ ہو. تو یہ ایک طریقہ کار ہے, آہستہ 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 پھر وہ اس نہج پر, اس سطح پر پہنچتا ہے کہ اب وہ پبلک ڈیلنگ کر سکتا ہے, اب وہ سوالات کے جوابات بھی دے سکتا ہے, اب وہ فون پر سوالات کے جوابات بھی دے سکتا ہے, واٹس ایپ پر بھی جوابات دے سکتا ہے.
حالانکہ ابھی اس کو مفتی کے منصب تک پہنچنے میں مزید وقت درکار ہے.
ابھی اس کو مزید
یہ پہلا مرحلہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا, اور اس سے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ مسئلہ کس طرح بتایا جاتا ہے, لہذا میں کس سے پوچھنا چاہیے. تو تربیت یافتہ افراد ہوں, علماء دین ہوں, کہ جو صحبت یافتہ ہوں مفتیان کرام کی, جو فتویٰ نویسی سے وابستہ ہوں, تو اب اہم جو مسائل ہیں کہ جو خاص کر حلال و حرام سے متعلق ہیں, طلاق کے, کاروبار وغیرہ کے, تو یہ علماء مفتیان کرام سے ہی رابطہ کرنا چاہیے. دور آپ یہ شعبہ ڈیلنگ کی بات چلی ہے, اس میں آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ سائلین تو آپ کے پاس ہزاروں کے حساب سے آپ نے دیکھے ہوں گے اور آئے بھی ہیں اور آتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. آپ کیا کہتے ہیں کہ سائل کو کس انداز سے ایک مفتی کے پاس حاضر ہونا چاہیے اور سوال پوچھنا چاہیے؟ کیا کمیاں پاتے ہیں کہ جو سائلین, اگر ہم اس طرح مدنی چینل پہ بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کم ہو جائیں, انداز کیا ہونا چاہیے کسی بھی سائل کا؟
سب سے پہلی جو ایک کمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ سائل اپنا ایک ذہن لے کر آتا ہے.
ٹھیک ہے,
یا تو اس کا اپنا ہی مسئلہ ہوتا ہے, طلاق کے متعلق ہو یا اس کے کاروبار کے متعلق ہو یا کسی بھی چیز کے متعلق ہو, وہ اپنا ایک ذہن بنا کے آتا ہے کہ مجھے میرے مسئلے کا یہ جواب ملنا چاہیے.
ٹھیک ہے,
تاکہ مجھے نقصان نہ ہو. اگر طلاق دے دی ہے تو طلاق نہیں ہونی چاہیے, کاروباری معاملات میں سامنے والے کے ساتھ اس کی کوئی پرابلم ہو گئی, کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا, کوئی تنازع ہو گیا, اب یہ چاہتا ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے. اسی طرح وراثت کے مسائل میں بھائی نے کہا نہیں مجھے میرے والد صاحب دے کر گئے تھے, اس نے کہا نہیں تمہیں نہیں دے کر گئے تھے, وہاں پر تنازع ہوا, یہ چاہتا ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی جو صورت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. یا ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ چار افراد آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں کسی بھی مسئلے کے اوپر, وہاں کوئی بات ہوئی, اس نے مسئلہ بتا دیا, بھائی مسئلہ شرعی یوں ہے, اب حقیقت میں وہ مسئلہ ویسے نہیں ہے. اب یہ دارالافتاء میں پوچھنے کے لیے آتا ہے, اور اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جو میں چار افراد میں بتا چکا ہوں مجھے یہاں سے یہی پتا چلے تاکہ وہاں جب میں واپس جاؤں تو میری ناک نہیں کٹنی چاہیے.
ٹھیک ہے,
تو اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے,
تو جب یہ آتے ہیں تو پھر جب اس طرح کا سائل آتا ہے تو وہ عمومی طور پر بحث بھی کرتا ہے کہ نہیں یوں نہیں, یوں ہونا چاہیے, میں نے تو فلاں سے پوچھا تھا, میں نے تو نیٹ سے دیکھا تھا, میں نے تو یہاں سے دیکھا تھا, میں نے تو فلاں شخص سے پوچھا تھا. تو اولاً تو ان کو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ اگر چار جگہوں سے آپ پوچھ چکے ہیں, اگر آپ کو ان چار جگہوں کا اطمینان ہوتا تو آپ ہمارے پاس نہیں آتے.
ٹھیک ہے,
آپ کو یہیں پہ اطمینان تھا, آپ کو پتا تھا کہ تحریر آپ کو یہیں سے ملے گی, اس لیے آپ یہیں پہ آئے ہیں, تو آپ کو اولاً یہیں پر ہی آنا چاہیے تھا. پھر اچھے طریقے سے تفہیم کر کے, پیار محبت سے سمجھا کر کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے, آپ نے ایک سوال ہمارے سامنے بیان کیا ہے. اب بعض اوقات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سوال ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے تو یہ دیکھ لیجئے گا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کہیں طلاق نہ ہو جائے یا میرا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اس تنازع کے اندر اگر میرے خلاف فیصلہ ہوا. تو ان کو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کا مکمل سوال بھی تفصیل دونوں فریقین کی موجودگی میں سوال بھی تفصیل لے لیا جائے گا.
ٹھیک ہے,
اور شریعت مطہرہ کا اس سوال کے بارے میں کیا حکم ہے وہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں.
اب وہ آپ کے حق
اب وہ چاہے وہ آپ کے حق میں ہو چاہے وہ آپ کے حق میں نہ ہو.
ٹھیک ہے,
تو یوں جو ہے وہ سائل کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. الحمدللہ عزوجل ہمارے پاس جب سائلین آتے ہیں دارالافتاء کے حوالے سے, دعوت اسلامی کے اعتبار سے ایک تربیت بھی ہے, ہمارے پاس جب سائلین آتے ہیں تو بعض اوقات سائل کسی ایسی بات کے بارے میں فتویٰ طلب کر رہا ہوتا ہے کہ جو عمومی طور پر اس کی ذات کے لیے ہی نقصان دہ ہوتا ہے, یا اس کو اس موضوع پر فتویٰ لینا ہی نہیں چاہیے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پر ایک شخص آیا, وہ کہتا ہے وہ میرے والد صاحب مجھ سے زیادتی کر رہے ہیں, یا میری والدہ مجھ سے زیادتی کر رہی ہے, مجھے اس کے بارے میں فتویٰ چاہیے.
یہ بھی آتے ہیں,
ایسے لوگ بھی آتے ہیں. پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے, یا بھائی کے ساتھ کوئی تنازع ہو گیا کسی طرح کا, پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر معاشرے میں ایک ایسی کیفیت پائی جاتی ہے کہ ظاہر ہے والدین کے خلاف تو اس طرح فتویٰ لے کر جانا یہ تو ویسے ہی مناسب نہیں ہے, درست نہیں ہے. اسی طرح کسی دوسرے شخص کو بھی اگر آپ فقط کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ہمارے پاس لے کر آئیں, ہم ان کو سمجھا دیتے ہیں. آپ ہماری فون پر بات کروا دیں, ہم ان کو سمجھا دیتے ہیں. کیونکہ اگر آپ فتویٰ لے کر جائیں گے, اگرچہ فتوے میں اس کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی کہ وہ گناہگار ہوا اور وہ عذاب جہنم کا مستحق ہو گیا اور اس کو یہ سزا ملے گی, فلاں سزا ملے گی, اگرچہ ایسی کوئی بھی بات نہ لکھی ہوئی ہو, اگرچہ تصفیہ ہی کیا گیا ہو, مگر پھر بھی جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ موصوف میرے خلاف فتویٰ لے کر آئے ہیں, تو معاذ اللہ بعض اوقات تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ فتوے کے متعلق الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں, علماء کے متعلق الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں, تو پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں, اس موضوع پر فتویٰ نہ لیں. کوشش کی جاتی ہے سمجھانے کی, اکثر لوگ سمجھ جاتے ہیں, بعض لوگ نہیں بھی سمجھ پاتے, ناراض ہو کر بھی چلے جاتے ہیں. حالانکہ ناراض ہونا نہیں چاہیے, کہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے, آپ 10 لوگوں سے پوچھنے کے بعد آپ کو پھر کسی 11ویں آدمی نے بتایا کہ وہاں جاؤ گے, وہاں سے جو آپ کو فتویٰ ملے گا اس پر آپ اعتماد کرو گے, کسی جگہ پر لے کر جاؤ گے تو وہاں پر وہ اتھینٹک بھی ہوگا. اب آپ 10 لوگوں سے بات کرنے کے بعد 11ویں شخص نے آپ کو بتایا, آپ یہاں پر آئے, اب جب آپ یہاں پر آ گئے تو اب یہاں پر آنے کے بعد آپ کو بات تسلیم کرنی چاہیے, بات کو سمجھنا چاہیے, بات کو ماننا چاہیے. اگرچہ جو آپ چاہتے تھے ویسا یہاں سے بیان نہیں ہوا, آپ چاہتے تھے کہ آپ کو تحریر مل جائے, اب مفتی پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ تحریر دے. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگرچہ تحریر دینا ممکن ہوتا ہے مگر بہت سارے مفاسات جو ہے وہ مفاسد ہوتے ہیں,
حکمت کے پیش نظر,
ٹھیک ہے, حکمت کے پیش نظر فتویٰ وغیرہ نہیں دیا جاتا. جیسے میں نے یہی مثال دی کہ دو بھائی ہیں, ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف فتویٰ لینے کے لیے آ گیا. اب جب ہم ان دونوں کو آپس میں بلاتے ہیں, جب آ کر بیٹھ جاتے ہیں, تو الحمدللہ عزوجل بہت مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپس میں ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وراثت کے معاملات کی وجہ سے, وراثت کا مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے, تصفیہ بھی کروا دیا جاتا ہے, اور الحمدللہ عزوجل بارہا ایسا ہوا ہے کہ ان کی آپس میں صلح بھی کروا دی جاتی ہے. یوں ہی طلاق وغیرہ کے مسائل میں بھی ہوتا ہے. اور ایک مثال میں آپ کو دینے لگا تھا جو ہماری پچھلی گفتگو چل رہی تھی, کہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آپ اسی شخص کے پاس جائیں جس کو فتویٰ دینے کا تجربہ ہے, جس کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے. میرے پاس ایک عالم دین کا فون آیا, وہ عالم دین ہیں, سمجھدار ہیں, مگر چونکہ وہی بات ہے کہ انہوں نے فتویٰ نویسی کو سمجھا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے, ان کو نہیں معلوم کہ فتویٰ نویسی کیا ہوتی ہے. ان کا فون آیا, انہوں نے کہا کہ بہت ایمرجنسی مسئلہ ہے. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ عورت کو طلاق ہوئی تھی اور اس نے عدت کے بغیر دوسری جگہ پہ نکاح کر لیا.
ٹھیک ہے.
اب ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ اگر عورت عدت کی پابندیاں جو ہوتی ہیں اس کے مطابق اگر عدت نہیں گزارتی,
عدت نہیں گزری,
تو اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عدت نہیں گزری.
ٹھیک ہے.
عدت تو یہ ہے کہ دنوں کے گزرنے کا نام ہے.
ٹھیک ہے.
عورت کو طلاق ہوئی, اس کے 3 دفعہ مخصوص ایام طلاق کے بعد آئیں گے, ختم ہو جائیں گے, اس کی عدت ختم ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
اب اگر اس نے عدت کے اندر جو پابندیاں اس پر لازم تھی,
گھر میں رکنا,
گھر میں رہنا ہے, میک اپ وغیرہ نہیں کرنا ہے, تزئین و آرائش وغیرہ ہے وہ جو نہیں کرنی ہے, زینت نہیں کرنی ہے, تو اگر اس نے اس کی خلاف ورزی کی تو وہ گناہگار ہوگی, مگر جو دورانیہ تھا, جو ٹائم پیریڈ تھا, وہ گزر گیا تو اس کی عدت گزر گئی.
ٹھیک ہے. میرے ذہن میں کا نام ہے عدت.
جی.
وہ پوری ہو گئی تو عدت مکمل, پابندیاں بھی تھی, اگر وہ ادا نہ کی تو گناہگار,
تو وہ گناہگار ہوگی. اب میرے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ عدت نہیں کی.
ٹھیک ہے.
اب ان سے کسی نے پوچھا تھا, اب انہوں نے مجھے فون کیا, میں نے کہا آپ ایسا کریں یہ پوچھ کر مجھے بتائیں کہ طلاق کب ہوئی تھی.
ٹھیک ہے.
وہ کہہ رہے ماجد بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نے عدت نہیں کی, اس نے نکاح کر لیا ہے, ایسے تو نکاح ہوگا ہی نہیں.
ٹھیک ہے.
میں نے کہا آپ میری بات مانیں, ایک دفعہ ان کو کال کر کے معلوم کریں کہ طلاق کب ہوئی تھی.
ٹھیک ہے.
پھر ان کا بعد میں میرے پاس فون آیا اور وہ مسکرا بھی رہے تھے.
ٹھیک ہے.
میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہہ رہے وہ ماجد بھائی اصل میں 10 سال پہلے طلاق ہوئی. اور کانسیپٹ وہی تھا کہ جس طرح سے عدت گزارنی چاہیے تھی شریعت نے جس طرح سے حکم دیا تھا اس طرح سے عدت نہیں گزاری تھی. یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح کے بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ جب ہم آپ دارالافتاء میں جا کر بیٹھیں گے, پبلک ڈیلنگ آپ کی ہوگی, لوگوں کے ساتھ آپ ملاقات کریں گے, ان کے سوالات کے جوابات دیں گے, پھر اس کا تجربہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص چار لوگوں سے مسئلہ پوچھ کر ہمارے پاس آتا ہے تو وہ تقریباً چاروں کے چاروں افراد نے وہ مسئلہ غلط ہی بتایا ہوتا ہے. اب وہ کسی عام آدمی سے تو پوچھتا نہیں ہے, وہ عالم دین سے ہی پوچھ کر آتا ہے, وہ مسجد کے امام سے پوچھتا ہے. مسجد کا امام اگر مفتی بھی ہے تو اچھی بات ہے, اس سے ضرور مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے. اگر وہ مفتی نہیں ہے تو پھر اس طرح کے پیچیدہ مسائل وغیرہ وہاں سے معلوم نہ کیے جائیں. ان کو خود احساس بھی ہو جاتا ہے بعد میں کہ ہم نے غلطی کی تھی, اور جو مسئلہ بتاتے ہیں ان کی بارگاہ میں بھی التجا ہے. اچھا, مسئلہ بتانے کے بعد پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یوں ہونا چاہیے,
آپ پوچھ لیں,
باقی یہ کہ آپ پوچھ لیجئے جا کر.
اب عوام خیال
کو یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. عوام نے ایک مذہبی شخص سے معلوم کیا ہے, ایک عالم دین سے معلوم کیا ہے, اب وہ وہاں سے ڈائریکٹ ہمارے پاس آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ وہاں سے واپس اپنے گھر چلا جائے اور جو غلط مسئلہ بیان ہوا تھا وہ جا کر گھر پر بیان کر دے. اب جب گھر پر وہ غلط مسئلہ بیان ہو گیا تو اب اسی کے اوپر شور شرابہ ہوگا, اسی کے اوپر جو ہے وہ آگے کی وہ بنیاد قائم کریں گے اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ مزید بڑھتا رہے گا. تو اس میں عوام الناس کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, اور ہمارے وہ علماء کہ جن کو اس بات کا تجربہ نہیں ہے, یعنی مفتیان کرام نہیں ہے, ان کو بھی چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی مسئلہ اس طرح کا پوچھنے کے لیے آئے تو اس کو دارالافتاء اہل سنت کی طرف
وراثت کاروبار اس طرح کے مسائل میں مفتی کی ہی طرف ریفر کریں. جی, جو عام نماز وغیرہ کے مسائل ہیں اور معلوم ہے تو وہ بتانے میں حرج بھی نہیں ہے.
عمومی طور پر بہت سارے ہمارے علماء ہیں کہ جو عام نماز کے مسائل ہیں جیسے بہار شریف میں لکھے ہوئے ہیں, اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتب ہیں, اس میں مسائل لکھے ہوئے ہیں, ہو بہ اسی طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں سے پڑھ کر بیان کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر بعض اوقات نماز کا مسئلہ بھی ایسا پیچیدہ ہوتا ہے کہ دوران نماز امام بھول گیا, اور وہ بھولا ایسا ہے کہ پہلے کبھی ایسا بھولا نہیں تھا, تو اس حوالے سے پھر دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کر لینا چاہیے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دارالافتاء اہل سنت کی جو سروسز ہیں اس کا بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری جو سائلین ہیں, عوام الناس ہیں, مسلمان ہیں, ان کو بھی اویئرنیس حاصل ہو کہ کس طرح سوالات پوچھے جاتے ہیں, کس طرح جوابات دیے جاتے ہیں, اور اس کی جو حساسیت ہے وہ بھی ہم سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. اور امید ہے کہ یہ ساری گفتگو سننے کے بعد کئی اسلامی بھائیوں کا ذہن بنا ہوگا کہ مفتیان کرام کی طرف رجوع کیا جائے, اپنے مسائل پوچھے جائیں, ان سے دریافت کیے جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کافی وقت گزر چکا ہے, آپ کی کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی,
میرا نام مجاہد ہے, میں ملتان سے ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو ہم ماہ رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں تو یہ صرف اعتکاف اپنے ہی ذات کے لیے ہوتا ہے یا کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ والد صاحب کے نام کا یا کسی اور کے نام کا, اگر والد صاحب اس دنیا جہان سے رخصت ہو گئے ہوں, پردہ کر گئے ہوں, تو کیا ہم اعتکاف ہم کر کے ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ میرا سوال تھا آپ سے.
جی, یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے.
ٹھیک ہے,
چاہے نفلی اعتکاف ہو چاہے سنت اعتکاف ہو. اگر کسی شخص نے نفلی اعتکاف کیا, جیسے وہ مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے بھی آیا اور اس نے نوئی تو سنت الاعتکاف کہہ کر کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, اعتکاف کی اس نے نیت کر لی, اب چاہے وہ ایک گھنٹے کے لیے ہو یا ایک دن کے لیے ہو یا پانچ سات دن کے لیے ہو, نفلی اعتکاف بھی کرے یا سنت اعتکاف جو کہ دس دن کا اعتکاف ہوتا ہے وہ اعتکاف بھی کرے, تو یہ اعتکاف کرنے کے بعد یہ اپنے والدین کو, مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتا ہے, ان کو بھی ثواب ملے گا, اور جب یہ ان کو ایصال ثواب کر دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ان کو اس کا ثواب پہنچے گا اور ان کو نفع بھی حاصل ہوگا.
ایک سے زیادہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں؟
بالکل, ایک سے زیادہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں, تمام امت مسلمہ کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
میں نے قسطوں پہ پلاٹ لیا, وہ پلاٹ جو ہے وہ کافی دور ہے, یہاں پہ رہائش کرنا میرے لیے مشکل ہے, لیکن لیتے وقت میری نیت یہی تھی کہ جب جو اس پلاٹ سے رقم ملے گی اس کا میں نے اپنا مکان بنانا ہے, پہلے دن سے نیت یہ تھی. اب آیا قسطوں والے پلاٹ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟
बेचने की ही नहीं थी कि उसको बेचकर दूसरा मकान बनाए।
जो इनके सवाल की जो इब्तदाई गुफ्तगु थी उससे तो ऐसा लग रहा था कि शायद इन्होंने अपने रहने के लिए लिया था, फिर दूर होने की वजह से इन्होंने इरादा कर लिया कि नहीं मैं इसको बेच देता हूँ और किसी दूसरी जगह पर मकान बना लूँगा।
ठीक है,
जो पहली सूरत है यानी अगर इसलिए लिया था कि मुझे वहाँ पर रिहाइश इख्तियार करनी है, अब बेशक इनका इरादा बन गया कि मुझे रिहाइश इख्तियार नहीं करनी, मुझे इस मकान इस प्लाट को बेचना है, तो इस सूरत में तो ज़कात लाजिम नहीं होगी।
ठीक है,
क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो माले ज़कात में से नहीं है, ये माले ज़कात में से उस वक्त होगी जब इसमें तिजारत की नीयत होगी,
ठीक है,
बेचने की नीयत होगी। तो पहली सूरत जो जाहिर हो रही थी इनके सवाल से उसके हवाले से मैंने बयान किया कि उस एतबार से तो इन पर ज़कात नहीं होगी, जबकि इन्होंने रहने के लिए लिया था, अब इनको दूर महसूस हो रहा है, अब इन्होंने इरादा कर लिया कि मैंने इसको बेचना है।
ठीक है,
और दूसरी सूरत ये है कि इब्तिदाअन ही अगर इन्होंने अगरचा वो दूर था वो ले लिया और इरादा ये था कि चूंकि वहाँ रिहाइश तो मैंने करनी नहीं है इसलिए वो बेचने के इरादे से ही लिया कि मुझे इसको बेचना है, तो अब उसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। अब इन्होंने बताया कि मैंने किस्तों पर लिया हुआ है और किस्तें उसकी शायद अदा कर रहे होंगे, ये इन्होंने नहीं बताया कि इनको कब्जा मिला है या नहीं मिला। तो जैसे मिसाल के तौर पर एक साल कंप्लीट हो गया, बेचने के लिए इन्होंने लिया हुआ था, 10 लाख का इन्होंने लिया था, 5 लाख उसकी किस्तें भी अदा कर चुके हैं और अब उसकी वैल्यू 10 लाख नहीं बल्कि 15 लाख हो चुकी है, तो जितनी किस्तें इन्होंने अभी देनी है बाकी हैं वो माइनस कर देंगे और बकिया के ऊपर ज़कात देंगे। यानी 5 लाख रुपए इनका देना बाकी है, मकान की वैल्यू 15 लाख रुपए हो गई प्लॉट की वैल्यू, तो अब 10 लाख के ऊपर ये ज़कात की अदायगी करेंगे।
जज़ाकअल्लाह जी। एक और कॉल चलाई।
मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि जो रोज़ा खोलते वक्त दुआ पढ़ते हैं क्या वो रोजे खोलने से पहले पढ़नी चाहिए या रोज़ा खोलने के बाद? मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमा दी।
जी हुजूर
जी, जब हम रोज़ा खोलेंगे तो इब्तिदाअन खाना खाने से पहले की जैसे हम दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पढ़कर हम रोज़ा खोलेंगे खजूर के साथ या पानी के साथ किसी भी चीज़ के साथ रोज़ा खोलेंगे, उसके बाद ये दुआ पढ़ी जाएगी, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तत।
ठीक है, बाद में ही पढ़ी जाएगी।
जी
ठीक है जी। एक और कॉल चलाई।
मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि जो हम चीजें लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे, बाइक वगैरह हो गई या एलिमेंट कोई भी चीज लेते हैं, ये सूद के जमरे में आता है कि नहीं?
जी, किस्तों पर इंस्टॉलमेंट पर चीजें लेना सूद के जुमरे में, ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं।
उमूमी तौर पर यह देखा गया है कि सूद की सूरत यहाँ पे आम तौर पर तो नहीं पाई जाती, क्योंकि जब हम किसी शख्स से कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो उस शख्स को इस बात का अख्तियार है कि वो नकद के रेट कुछ और रखे और उधार के रेट कुछ और रखे। यानी अगर हम उसके पास जाते हैं, मिसाल के तौर पर मोबाइल खरीदने के लिए गए, उसने कहा कि मोबाइल 20,000 रुपए का है, हम उसको 20,000 रुपए देंगे वो हमें मोबाइल दे देगा।
ठीक है,
हम कहते हैं कि हम आपको इसकी रकम एक साल में अदा करेंगे, तो फिर वो कहता है कि यही मोबाइल मैं आपको 25,000 रुपए में फरोख्त कर रहा हूँ। यानी उसी मोबाइल की कीमत अगर नकद है तो 20,000 है, अगर उधार है तो 25,000 है। तो नकद और उधार की कीमत अलग अलग हो सकती है, इसमें शरी तौर पर कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है,
लोग इसी को सूद समझते हैं कि मार्केट वैल्यू तो 20,000 रुपए है मगर चूंकि ये 25,000 रुपए ले रहा है लिहाजा ये सूद होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप फ्रूट खरीदने के लिए जाते हैं, एक ठेले वाले के पास आपको एक चीज 10 रुपए में मिल जाती है, दूसरे ठेले वाले के पास आपको 15 रुपए में मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि उसने
तो
अपनी चीज आपको 10 रुपए में जी
10-15 की मिसाल अब गई।
हाँ जी, 10-15 की मिसाल। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि 10-15 की मिसाल नहीं है। खैर, इस एतबार से भी अगर देखा जाए तो उमूमी तौर पर मैंने जो महसूस किया है कि ये जो ठेले वाला है ये भी कुछ ना कुछ तो बढ़ाता ही होगा, मगर ज्यादा बढ़ाने वाले वो शख्स होते हैं जो व्यापारी लोग हैं।
ठीक है,
जिसके मुतल्लिक वो हदीसे मुबारका में भी है कि अगर 2 सोने की वादियां हों तो तीसरी की भी जो है वो इंसान तमन्ना करता है। तो जो व्यापारी किस्म के लोग हैं जिनके बड़े कारोबार हैं वो ही इस माह मुबारक में आकर ऊपर से माल ही वो महंगा देना शुरू कर देते हैं, उनके अख्तियार में होता है।
ठीक है,
ये जो बेचारा ठेले वाला है इसके अख्तियार में कम होता है,
सही।
उनके अख्तियार में होता है कि वो मुनासिब नफा जो पूरा साल वो ले रहे थे उसी मुनासिब नफा पर ही वो आगे बेचें, उनके अख्तियार में ये बात होती है, बल्कि वो उस मुनाफे से कम भी कर सकते हैं, ان کے اختیار میں یہ بات بھی ہوتی ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں، بیچارہ جو ٹھیلے والا ہے اس کے لیے ایسا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے۔ اب ایک چیز، اس کو وہاں سے 100 روپے کلو ملی ہے، تو اب یہ دھوپ میں گرمی میں کھڑا ہو کر جب یہ فروخت کرے گا، کبھی 10 روپے نفع لے گا، کبھی 15 روپے، کبھی 20 روپے، اس کو بھی اس بات کا خیال تو کرنا چاہیے کہ یہ بھی مناسب نفع لے۔ اگر یہ مناسب نفع لے گا تو اس کی فروخت زیادہ ہوگی، اس سے لوگ زیادہ خریدنے کے لیے آئیں گے، تو نفع کی مقدار اسی جگہ پر جا کر بیٹھ جائے گی جو یہ زیادہ نفع لے کر لے رہا تھا۔ تو اس بات میں ان لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے جو بڑے بیوپاری ہیں، جو تھوک کے حساب سے جو ہے وہ مال خریدتے ہیں، منڈی میں ان کا مال آتا ہے، منڈیوں میں بڑے بڑے ان کے کاروبار ہیں، ان کو اس بات کے اعتبار سے دھیان رکھنا چاہیے۔ اگر وہ مناسب ریٹ لے کر نیچے دیں گے تو یقیناً یہ جو ٹھیلے والا ہے یہ بھی ایسا نہیں کرے گا کہ اگر یہ ابھی 120 روپے دے رہا ہے 100 روپے ملنے پر، تو جب اس کو وہاں سے 80 روپے ملے گا تو یہ 120 روپے نہیں دے گا، یہ 100 روپے میں دے دے گا۔ تو یہ بےچارا ایک اعتبار سے مجبور ہوتا ہے، جو ٹھیلے والا یہ ایک اعتبار سے مجبور ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا کم سے کم نفع یہ رکھ سکتا ہے اتنا کم سے کم نفع یہ رکھے۔ وہ اس اعتبار سے کہ جیسے میں نے بیان کیا کہ 20,000 روپے کی ایک چیز ہے، وہی چیز وہ 25,000 روپے کی دے رہا ہے، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں قسطوں میں ایک شرط رکھی جاتی ہے کہ اگر قسط وقت پر نہیں دی تو آپ کو اس پر ہم جرمانہ عائد کریں گے، جرمانہ لگائیں گے، اس کی شرعی طور پر اجازت۔
بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ پورا جو قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں ان کا کاروباری قسطوں پر چیزیں دینا ہے، تو وہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی قسطیں نہ دیں کہ اس تاریخ تک نہ دی تو پچھلی ضبط ہو جائیں گی اور چیز بھی ہم واپس لے لیں گے، تو اس طرح کی شرائط بھی لگائی جاتی ہے۔
ایسا بھی ہوتا ہے جو بڑے پیمانے پر اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ بہت سختی کے ساتھ قسطیں وصول کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس قسط موجود ہی نہیں ہے، ایک مہینہ یا 2 مہینے گزر گئے، اس کے پاس اپنے گھر کا راشن پورا کرنے کے لیے ہی رقم موجود نہیں ہے، تو وہ قسط کی ادائیگی نہیں کر پائے گا۔ ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ سامنے والا اگر بالکل اس کے پاس ہے ہی نہیں تو اب اس کو مہلت دینا واجب ہوتا ہے،
واجب۔
مگر اس طرح کے جو بڑے پیمانے پر کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے پاس ایسے افراد رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب سامنے والا قسط ادا نہیں کر پاتا تو اس کو جا کر ڈراتے ہیں، اس کو دھمکاتے ہیں، اور پھر وہی صورت ہوتی ہے جیسے آپ نے بیان کی کہ وہ چیز بھی اس سے لے کر آ جاتے ہیں، اس کی پہلے کی جو قسطیں ہوتی ہیں وہ بھی ضبط کر لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ تو ظلم ہے، مسلمان کا مال بغیر حق کے لے لینا ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔
ان کا بھی تو ہوتا ہے تحفظات ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں تو لوگ پھر ہمیں دیں گے بھی نہیں، یہ بھی ہے کہ چیز چلی گئی، معاشرہ تو آپ کے سامنے ہے،
بالکل معاشرہ بالکل ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ اگر میں قسطوں پر کاروبار کرتا ہوں اور قسطوں پر لوگوں کو میں کوئی چیز دیتا ہوں تو لوگ بھی میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اس لیے میں یہ طریقہ کار اختیار کرتا ہوں۔ جب آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کام کی انتہا میں مجھے یہ طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا، مجھے 2-4 ایسے لوگ ہائر کرنے پڑیں گے جن کے پاس اسلحہ بھی ہو اور جن کا روب و دبدبہ بھی ہو، جو لوگوں کو جا کے ڈرا بھی سکیں، اس کو جب ابتدا میں ہی پتہ ہے کہ مجھے آگے جا کر سب یہ کام کرنے پڑیں گے تو یہ کام نہ کرے۔ یہ بظاہر تو یہ کہہ رہا کہ نہیں میں تو بھلائی کر رہا ہوں، اگر بھلائی کر رہے ہیں تو ابتدا سے انتہا تک بھلائی ہی کریں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھلائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ابتدا تو آپ نے بھلائی سے کی ہے اور آپ کو 100% اس بات کی کنفرم ہے آپ کو کہ آگے جا کر میں نے بدماشی بھی کرنی ہے، تو پھر آپ یہ کام نہ کریں،
پھر نہ کریں۔
اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ قسطوں پہ جو لوگ چیزیں دیتے ہیں، اگر 100 افراد کو دی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ 100 کے 100 افراد ہی بالکل نہیں دیتے ہیں۔ ہاں، کچھ ہٹ دھرمی بھی کرتے ہوں گے، ان سے اچھے طریقے سے بات کی جا سکتی ہے، اور جو بالکل جو دے نہیں سکتے ان کو مہلت دینا واجب ہے۔ تو جب بھی آپ کسی بھی کام کی ابتدا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ ابتدا سے لے لیں، آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہوئے آپ کچھ کورسز کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ نے تعلیم حاصل کر لی، اب آپ اسپیشل کوئی کورس کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ میں یہ کورس کروں گا پھر میں جا کر جاب حاصل کروں گا، تو اس میں بھی آپ کو اس بات کو تو دیکھنا ہی ہوگا نا کہ جو کورس میں اسپیشل طور پر کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد مجھے جو جاب ملے گی، مجھے جو نوکری ملے گی، وہ شریعت کے مطابق ہوگی یا نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے،
اب وہ تعلیم حاصل کر لی اور اس کے بعد اسپیشل کورسز بھی کر لیے، اب جو جاب مل رہی ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، اب پریشان ہیں کہ میں نے تو 14 سال پہلے پڑھا تھا، پھر 6 سال کا میں نے کورس کیا ہے، اب میں کیا کروں, میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی چارہ کاری نہیں ہے. تو ابتدا سے آپ کو دیکھنا ہے, آپ کو کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کو کورس کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو آگے جا کر آپ کریں گے کیا, آپ اس کو چیک کریں کہ آگے جا کر آپ کریں گے کیا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ شریعت کے مطابق کام کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر آپ یہ کاروبار شروع کریں, پھر آپ یہ کورس شروع کریں. اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کورس کرنے کے بعد, یہ اسپیشل اتنا زیادہ پڑھنے کے بعد مجھے جو جاب ملے گی وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے, یا جو میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں ابتداءً تو میں ٹھیک کرتا ہوا جاؤں گا, اور آگے جا کر مجھے کچھ ایسے لوگ ہائر کرنے پڑیں گے جو لوگوں کو ڈرا سکیں, دھمکا سکیں, جب پہلے سے ہی معلوم ہے تو ٹھیک ہے, ایسا کاروبار شروع نہ کیا جائے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حضور ایک میسج بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ اذان کا جواب دینے کا کیا طریقہ ہے, اس کے فضائل ہم سنتے رہتے ہیں, طریقہ کار کیا ہے اس کا؟
دیکھیے, اذان کا جواب دینے کا جو نارملی طریقہ کار ہے, مردوں کے لیے بھی وہی ہے, عورتوں کے لیے بھی وہی ہے, کہ اذان کے کلمات جیسے جیسے کہے جائیں اسی طرح سے ان کلمات کو دہرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک ہے, اور اس اعتبار سے ان کی سنت بھی ہے کہ انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا جاتا ہے. پھر جب حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح پڑھا جاتا ہے تو اس کے مقابل میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا جاتا ہے.
مزید بھی اس کے حوالے سے تفصیلات جاننا چاہیں اور اذان دینے کے, اس کا جواب دینے کے فضائل, اس کا طریقہ کار, مزید سنتیں اور آداب جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ فیضان اذان, اس موضوع پر, خاص کر اذان کے موضوع پر شاید ہی کوئی اور رسالہ میری نظر سے تو نہیں گزرا, امیر علیہ سنت کا رسالہ فیضان اذان, اور یہ جو امیر علیہ سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام, اس کے اندر بھی یہ موجود ہے. اس میں 12 رسائل ہیں, ان میں سے ایک رسالہ اذان سے متعلق بھی الگ سے بھی دستیاب ہے اور اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے, اور مختلف زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. تو آپ جس طریقے سے چاہیں, آپ اس کو ہدیتاً حاصل کرنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی جو برانچیز ہیں یا قریبی جو بک اسٹالز ہیں وہاں رابطہ کریں, انشاءاللہ وہاں سے بھی امید ہے مل جائے گا, ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net, یہاں پر بھی الحمدللہ یہ تمام کتب جو کہ جن کے ہم حوالے دیتے ہیں عام طور پر وہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں, وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. ایک آخری کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی,
نماز پڑھتے ہوئے جو برے خیالات آتے ہیں ذہن میں چلے جاتا ہے, اس سے کیا نماز ہماری ہو جائے گی؟
جی, برے خیالات آتے ہیں نماز کے دوران,
دوران نماز اگر خیالات آتے ہیں, برے خیالات ہوں تو تب بھی نماز پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے, نماز ہو جاتی ہے. ہاں, اگر اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو اولاً جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کی طرف توجہ نہ لی جائے, اپنی نماز کی طرف زیادہ توجہ رکھیں. اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں, جب ہم تنہا اپنی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم نے پوری نماز میں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے, خاموش کھڑے نہیں ہوتے, پوری نماز میں کچھ نہ کچھ عمومی طور پر پڑھنا ہی ہوتا ہے. تو اگر ہمیں جو بھی ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں, رکوع سجود کی تسبیحات ہیں یا دیگر جو جو بھی اوراد و وظائف ہمارے نماز کے اندر ہیں, اگر اس کا ترجمہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو اور اس کے ترجمہ کی طرف ہی ہمارا ذہن ہو, ہماری توجہ ساری کی ساری اسی طرف ہو, تو پھر انشاءاللہ عزوجل یہ جو خیالات ہیں یہ خیالات کم آئیں گے,
کم ہو جائیں گے, مصروف ہو جائیں گے تو دماغ
مصروف ہو جائیں گے تو ظاہر خیالات کم آئیں گے. باقی اگر خیالات آئیں, اگرچہ وہ برے خیالات ہی کیوں نہ ہوں, اس سے نماز میں کچھ فرق نہیں پڑتا, نماز ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سیکھ کر سمجھ کر ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت ختم ہوا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے احکام سیکھنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے.